اور ایک ایک رمے کے اندر جادوگر کے ایک ایک رمے کے اندر اللہ کا عذاب اور اس کی غریب اس کو جکڑ لیتی. اور ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور ابن جریر نے اس روایت کو نقل کیا, محدث ابن جریر محدث ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو سرکار کی وصال فرمانے کے چند دن بعد ایک عورت آئی میرے پاس اور روتی پیٹتی اور تڑپتی اور سر پہ ہاتھ اور سینے پہ ہاتھ مار رہی ہے, رو رہی ہے اور عجیب بے چینی کی حالت. مجھے آپ اس نے پوچھا کہ سرکار کہاں؟ میں نے بتایا کہ سرکار کا تو انتقال ہو گیا ہے, وصال فرما گئے ہیں. وہ اور زیادہ بے چینی سے رونے لگی. جب وہ چپ ہوئی, خاموش ہوئی, تو میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کیوں اتنا رو پیٹ رہی ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ بات اس نے مجھے کہ میرا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا تھا. حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے, ابن جریر اس کو نقل کی ہے کہ میرا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے. میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میں بڑھیا کے ساتھ میں نے بات کی کہ میرا شوہر کے ساتھ جھگڑا, تمہارے پاس اگر کوئی ایسا کوئی جادوئی عمل ہو تو مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں مل جائے, خاوند مل جائے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو میں تمہیں کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا. اس نے کچھ سوچا اور کہا کہ ٹھیک. تو عورت وہ بڑھیا وہ جادوگر تھی, اس نے جادو کے ذریعے سے دو کتے منگوائے اس بڑھیا, ایک پہ خود سوار ہوئی اور اس خاتون نے کہا کہ ام المومنین, دوسرے کتے پر اس نے مجھے سوار کر لیا اور جادو کے زور سے مجھے بابل کے کنویں پر لے گئے. وہاں میں نے دو آدمیوں کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا اور یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا, یہاں تک کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے بادشاہ کو یہ بتایا تھا خلیفہ کو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس مقام کو دیکھا ہے, اب تو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے, چھپا دیا گیا اس مقام کو. کہتا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بتایا اس نے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دو آدمیوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے الٹا لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا. وہ کہنے لگی کہ اس نے ایک کتے پر مجھے بٹھایا, ایک پر خود بیٹھی اور جادو کے زور سے مجھے اس بابل کے کوفے کے اس کنویں پر لے گئی اور میں نے وہ کنواں دیکھا, اس میں دیکھا کہ دو آدمی لٹکے ہوئے. میں نے اس بڑھیا نے میری سفارش کہا کہ یہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے, کوئی علم سیکھنا چاہتی ہے. وہ کہتی کہ ام المومنین, مجھے ان دو آدمیوں سے لٹکے ہوئے سے روکا اور کہا کہ مسیح یہی وہ امتحان تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایمان کس کو عزیز تھا اور کفر کس کو عزیز تھا. انہوں نے کہا کہ جاؤ, اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو, جادو سیکھنا چاہتی ہو اور جادو کے ذریعے اپنے شوہر کو قابو کرنا چاہتی ہو تو وہ جو تنور ہے اس مقام پر پیشاب کر کے آؤ. وہ کہنے لگی کہ میں اس نے بتایا خاتون نے کہ میں گئی لیکن میرا دل عجیب قسم کے روب میں مبتلا ہو گیا, واپس آئی تو میں نے کہا کہ میں کر آئی, انہوں نے کہا کہ نہیں
अभी तुमने नहीं किया, दोबारा जाओ। उनका मैं दोबारा गई उस तंदूर पर, लेकिन दोबारा मुझे जरूरत ना हुई, मैं फिर वापस पलट आई। उन्होंने फिर कहा कि अब भी तुमने नहीं किया, क्योंकि खास अलामत होती है जो उसमें ये अमल करता, एक खास अलामत होती है, वो तुमने अभी नहीं है, जाओ करके आओ पेशाब। वो खतून ने कहा कि मैं तीसरी बार गई और मैंने जरूरत के साथ मेरी अमल कर लिया, शायद मेरा वापस पड़ गई, पेशाब कर रही थी तो मैंने देखा एक नूरानी घोर सवार निकला मेरे सामने जा कर और फिर तेजी के साथ वो उड़ गया। नकाब पोश नूरानी घोर सवार उड़ गया, आंखों से गायब हो। जब मैं वो अमल करके आई, उन्होंने कहा कि हां अब तुझे तेरी मंजिल मिल गई, अब तुझे वो चीज हासिल हो गई, अब तू जो चाहेगा। उसने पूछा कि वो चीज क्या थी, वो घोर सवार कौन सा। उन्होंने बताया हारूत और मारूत, उन्होंने बताया कि ये तेरे अंदर ईमान का नूर था जो जादू के आने से तेरे वजूद से निकल गया, अब तू काफिर हो गई, जाग जो मर्जी करती थी। ईमान और जादू एक वजूद में जमा नहीं हो सकते। अब उसने कहा कि मैंने आजमाना चाहा कि क्या वाकई मुझे जादू आया। वो कहती है कि मुझे इसका अफसोस भी हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा ईमान जाहिर हो गया और एक नूर जो मेरे अंदर था ईमान का कलमा तैयबा का वो खत्म हो गया। जादू तो सीख लिया लेकिन ईमान के जाहिर हो जाने का भी अफसोस। वो कहते जब मैं वापस पलटी तो मैंने देखा जाना आजमाऊ अपने आप को, मैंने गंदम का दाना लिया और गंदम का दाना लेकर मैंने उसको जमीन पर फेंका। मैंने कहा उपजा और वो गंदम का दाना उगा। मैंने कहा कि इस पर बालियां लग जाए, देखते देखते उस पर बालियां लग गई। मैंने कहा कि खुश्क हो जा, वो खुश्क हो गया। मैंने कहा एक एक दाना अलहदा हो जा, एक एक दाना अलहदा हो गया। मैंने कहा कि आटा बन जा, वो दाने मिले आटा बन गया। मैंने कहा कि रोटी बन जा, मैंने देखा कि वो रोटी बन गई। बस वो अमल था, वो वक्त था और ये वक्त, उसके बाद ना तो मैंने किसी पे जादू किया ना मैंने इस अमल की तरफ कोई नियत या इरादा किया, इसलिए कि मेरा ईमान मुझे मेरे शौहर से और मेरे इस जादू के इस अमल से ही सजन से मुझे ज्यादा आजीज। ये कहा और रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, हाय मेरा ईमान, हाय मेरा ईमान। सरकार होते मैं कदमों में गिर के दुआ करवा लेती, मैंने कभी किसी पे जादू नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ईमान जाय करवा बैठे। सहाबा इकराम के पास मामला गया और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर सहाबा ने बड़ी एहतियात के साथ ये फतवा इरशाद फरमाया। फरमाया कि इसकी दो सूरतें हैं, तीन सूरतें हैं। आप अगर ये है कि ये तुझको हासिल हो गया है, लेकिन ये जादू का अमल जिंदगी भर कभी किसी पर करना नहीं। एक तो ये पाबंदी अपने आप पर लगा और दूसरा ये है अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर, और तीसरा अमल यह है अगर तेरे वालिदैन जिंदा तो वालिदैन की खिदमत कर, इसलिए कि वालिदैन की औलाद से इंसान को ईमान दोबारा नसीब हो सकता। ये तीन अमल कर, ये जादू किसी से करना नहीं, तौबा कर और वालिदैन की खिदमत कर, तो सारी जिंदगी वो इसी पर वो कार बंद रहे। तो वो मेरी बाबर का कुआं, वहां जो बड़े बड़े महाकिस्म थे यानी जिनको वहां से वो चीज मिली, फिर वो जो उनके पास ख्वाहिश लेकर आरजू लेकर आए थे हमें भी ये कुछ चाहिए,
وہ ان کو اپنے سے جادو کے ذریعے وہاں پر لے گئے اور فرشتوں کے سامنے وہ جو ہاروت اور ماروت ان کے سامنے رکھا انہوں نے روکا انما نحن فتنۃ فلا تکفر کفر نہ کرو. جو باز آگئے آگئے, جو نہ آئے اپنے ایمان گما بیٹھے. اور جادو کا عمل جو اس طرح ان کو حاصل ہوا. اور امتحان اس میں بھی تھا کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون اپنا ایمان بچاتا ہے اور کون نہیں بچاتا. اور یہ اتنا عمل, اتنا خطرناک عمل, اتنا خطرناک عمل, اور پھر یہ ایسا جادو محسوس کالا جاتا. اس اندر ایک بنیادی تصور ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ عبارت اس طرح کی پڑی جاتی ہے تو جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے, ہیپی ہو جاتا ہے, شیطانی قوت میں خوش ہو جاتی ہے ان کی عبارتوں سے, جس میں کفریہ کرمات شیطان خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پھر وہ اس آدمی کا کام کرتے ہیں خوش ہو جاتے. اور اس جادو جگل میں پھر انسان جتنا زیادہ ناپاک رہے, جتنا زیادہ بے وضو رہے, جتنا زیادہ ناپاک رہے, جتنا گندے سے گندا رہے, اسی کا دوسرا جادو زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جس طرح نورانی قوتوں سے فیض لینے کے لیے پاک ہونا ضروری, جس طرح فرشتوں کی مدد کے حصول کے لیے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے, انسان جتنا ظاہر باطن پاک ہو اسی قدر نورانی قوتیں انسان کے کام آتی ہیں. اتنا جادو کا عمل ایسا ہے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ گندا رہے انسان, ناپاک رہے, غلیظ رہے, اسی قدر شیطان اس پر مہربانی کرتا ہے. یہ اس میں شرط ہوتی ہے, زیادہ زیادہ ناپاک رہنا. اور بعض خواتین جو جادو ٹونے کا عمل کرتی ہیں وہ بھی عموماً وہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں مہینے کے اندر تین, انہیں مخصوص ایام کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اس میں ناپاکی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو یعنی خاتون کے وجود سے وہ خارج ہونے والا اس عمل کو اس جادو کے اندر شری کیا جاتا ہے. یعنی ناپاکی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر شیطان خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر اس بندے کا کام پھر کرتے ہیں. یہ یعنی اب تک کہ یہ یعنی ایک ابتدائی اقتاب اور ابتدائی گفتگو. اور باقی سحر کا لفظ عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ بولا جاتا ہے. جادو کو سحر کیوں کہتے ہیں, سحر کا کیا معنی, اور پھر اس کے عمل کی دیگر تفصیلات, پھر کے اثرات کیسے ہوتے ہیں, اور ان اثرات کے ضائع کرنے کے لیے قرآن و سنت نے کیا کیا اعمال عطا کیے, یہ اور پھر کے جادوگر کی سزا شریعت نے کیا مقرر کی ہے, ان شاء اللہ اس پر ہم آئندہ جمعہ گفتگو کر لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی کائنات شیطانی اثرات اور شیطانی اعمال سے ہم کو نجات عطا فرمائے, اور اللہ پاک اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے نورانی قوتوں کا قرب عطا فرمائے. اما بعد, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر, جیسا کہ گزشتہ سے پچھلی محفل ذکر میں چند ساتھیوں کے استفسار پر جادو اور سحر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی, اور اس ضمن میں کچھ ضروری امور آپ کو بتائے تھے. یہ موضوع آ جاتا ہے
مملکت میں تھے, ان کی سلطنت میں تھے, ان کی نعت اور خیاتی ہوئی. اور جب شیخانوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اسی طرح کے کفریہ اور شرکیہ کلمات سکھانے ان کو شروع کیے تھے جس سے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. السلام نے جادو کا مشتمل وہ ساری کتابیں ایک روایت کے مطابق ان کو ختم کروایا اور آپ کے دسان کے بعد جب ان کتابوں کو نکالا گیا کسانوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور اسی جادو کی بنا پر انہوں نے اتنی بڑی حکومت جو ہے قائم کی. یہ عقیدہ یہودیوں کے اندر بس ہو رہا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہما کا پڑا سلیمان, جادو سلیمان علیہ السلام کے وسیلہ میں اور آپ کی آباد میں شامل نہ تھا اور آپ نے جادو نہیں کیا بلکہ یہ تو شیطان کے جو لوگوں کو سکھاتے ہیں. کریمہ میں اللہ پاک اشارہ کا مسالے کی کائنات میں جادو کو کفر کرا دی. جادو کرنا تو کفر ہے اور نبوت اور جادو یہ دونوں کبھی بھی ایک وجود کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. کوئی جادوگر نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی نبی جادوگر نہیں ہو سکتا. عقیدے کی اس اصلاح کے بعد عزت نے اسی جادو کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جادوگر ہیں بنا دوں بتا دینا دینی میں نہ دی اللہ بھی اس نے کیا سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کے اندر تعطیل پیدا کرنے والا اللہ اور انداز اس بات کے قابل ہے چاہے تو جادو کے اندر سے جادو کی تعطیل کو ختم کر دے اللہ بھی اس نے کیا. کیونکہ جو بھی اس نظام کائنات کے اندر ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جب اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی جادوگر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے, سحر, اور جادوگر کو ساحر کہتے ہیں یعنی جادو کرنے والا ساحر, اور جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے. جیسے آپ سحر کہتے ہیں سحر, سحر صبح کو کہا جاتا وہی ہوں. سحر کو جادو کو سحر اس لیے کہتے ہیں سحر کا جو معنی ہے وہ ہے کوئی پوشیدہ چیز, کوئی ایسی چیز جو پوشیدہ آنکھوں سے اوجل انسان کے سر کی آنکھ اسے دیکھ نہ سکے. وہ چیز پوشیدہ ہو یا کسی چیز کا سبب اور ریزن وہ پوشیدہ ہو, چھپی ہوئی ہو ہو اور انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے, اس کو آبزرو نہ کر سکے. اب جادو کا جو عمل ہوتا ہے اور کیونکہ جادو کی جو تاثیر ہے مثلا کسی کا جادو ہو گیا انسان بیمار ہو گیا, اب اس کی بیماری کا کوئی سبب نظر نہیں آتا. جادو زدہ شخص ایسا شخص جس پر جادو ہو چکا ہو تو جادو کے سبب سے بیمار ہو جاتا. مثلا کوئی ایک عضو انسان کے جسم کا اگر متاثر ہو جاتا برین متاثر ہو جاتا ہے یا دل سے اثر کر جاتا ہے یا اور کوئی گردے ہیں کڈنی اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایکس رے بنوائیں اس کا ڈاکٹر سے تو ایکس رے کے اندر وہ جادو نہیں آتا. جہاں تک کہ بعض بعض ڈاکٹر ایکس رے وغیرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ایسا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا لیکن تکلیف ہوتی ہے. مریض کہتا ہے مجھے تکلیف ہے, میں پریشان ہوں, میں رات کو سو نہیں. ایکس رے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتاتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اب کے جسمانی طور پر کوئی ایسا سبب جادو کا ظاہر نہیں, نظر نہیں. اس لیے اس نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے, یعنی نظر نہ آنے والی چیز کو جیتا انسان کی آنکھ سے کو جیتا. سحر سین سے رے, سحر کو بھی صبح کو بھی سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں چھپی ہوتی ہے, پوشیدہ ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ سینہ ہے انسان کا سینہ, اس سینے کو بھی سحر کہتے ہیں, سحر. اس لیے یہ سینہ انسان کی لباس کے اندر فکر ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا ہے, سینے کو بھی سحر کہا جاتا ہے. تو اس نسبت سے سین شہر سحر یعنی جادو ایسا عمل کہ جس کا سبب معلوم نہ ہوتا ہو اس عمل کو سحر یا جادو کہا جاتا ہے. اور عمومی معنی میں یعنی جادو کو سحر کو اس معنی میں لیا جاتا ہے ایسا عمل یا ایسے جنتر منتر یا ایسے کام یا ایسے ٹوٹ یا اس طرح کے تعویذات یا اس طرح کے عملیات کہ جس سے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے, شیطانوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. ایسا عمل ان کے عام میں اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جادو کا عمل ہوتا ہے یہ کبھی بھی پہلی بات یہ کہ اسے ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان کافر ہو جاتا ہے. اور چاروں آئمہ اس بات کو پائے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی, یہ ہے سنت کے یہ چار فقہی امام, ان کا اتفاق ہے اس بات پر. ایسا شخص کہ جو اس طرح کا جادو کرے جس میں شرکیہ الفاظ ہو, جس میں شہزادوں کو مدد کے لیے پکارا گیا ہو, اور اس انسان کا عقیدہ بھی ہو ان اعمال کے درست ہونے پر, پکارنے کے درست ہونے پر, بال اتفاق ایسا شخص کافر ہو جاتا, ایمان اس کا ختم ہو جاتا. اب ایمان تو گیا بھی, ایمان تو ختم ہوا. اب جادو کے اندر اس کی ایک خاص جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ شخص جادوگر جتنا گلیز ہوگا, جتنا گندا ہوگا, جتنا گلدی ہوگا اور جتنا وہ ناپاک ہوگا اسی قدر وہ جادو میں آگے بڑھتا. پاک شخص یہ عمل نہیں کر سکتا. جادو کے لیے ناپاک رہنا ضروری ہوتا ہے. ایمان تو ختم ہوا ہی ہے, اب جو ظاہری جسمانی صفائی کا جو نظام ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح یہ جادو کا یہ عمل جب انسان کرتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بما ہم بقادرین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ جو جادو کا یہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس جادو کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا پنڈا ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر خدا چاہے کہ فلاں آدمی کو بچانا ہے اور جادوگر عمل کرے تو اللہ کی خواہش اور رضا کے بغیر یعنی کوئی شخص کو نقصان پہنچا دیا. ہر چیز کے اندر تاثیر اللہ پاک نے پیدا کی, مثلا چوری اس کے اندر کاٹنے کی تاثیر قدرت نے پیدا کی, آگ ہے اس کے اندر جلانے کی تاثیر قدرت نے پیدا کی, پانی ہے اس کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ پاک نے پیدا کی, کھانا ہے اس کے اندر بھوک ختم کرنے کی تاثیر قدرت نے پیدا کی, ہر چیز کے اندر تاثیر تو اللہ نے پیدا کی. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر اس سینس کوئی تاثیر ہو اور اگر خدا چاہے کہ اس کے اندر سے تاثیر کو ختم کر دوں اور خدا معاذ اللہ ختم نہ کر سکے, ایسا نہیں. بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی جو بھی عمل کرتا ہے ہر چیز یہ گویا اللہ کے اذن سے, تو تاثیر بھی خدا ہی نے پیدا کی. یہ وجہ سے ہے جو سنت والی نماز کا عقیدہ یعنی موتبرا ان کا عقیدہ جو ہے کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں, جادو کو مذہب نہیں مانتے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتائج اور جس کے اثرات برحق ہیں. اور قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جادو کا بیان ہے اس کے ساتھ ہی, اور جادو کو یہ اہل سنت والی جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے اور اس کے ساتھ. اور اب یہ جادو ہر شخص پر اثر انداز نہیں, جل گیا تو جل گیا, نہ ہونا کرنا چاہیے. اور کبھی کوئی جادو کامیاب ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا, کبھی کوئی بات چلتا ہے اور کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح اشخاص کے لحاظ سے, لوگوں کے لحاظ سے, لوگوں کی طبیعت کے لحاظ سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جادو کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. جادو کسی پر اثر کرتا ہے اور کسی پر اثر نہیں کرتا, یہ بات کی علامت ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے کہ میں اس بات کا قادر ہوں, چاہوں تو اثرات ختم کر دوں, چاہوں تو جاری رہوں. جادو ہر جگہ نہیں چلتا, اور اگر ہر جادو اور ہر جادوگر کا ہر بار اگر چلتا ہوتا تو تاریخ کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی, بڑے بڑے جادوگر ہوئے دنیا کے اندر, وہ بادشاہوں کو ختم کر دیتے جادو کے لیے, ان کی فوجوں کو ختم کر دیتے جادو کے لیے, خود اقتدار پہ قبضہ کر لیتے, بادشاہ بن جاتے, لیکن ایسا کبھی اس لیے جادو کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی اثر نہیں کرتا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جادوگری کا بڑا زور, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگری کا بڑا زور. اگر ان کے جادو میں اتنی طاقت تھی, دشمن تھی جادوگر, ابراہیم علیہ السلام کے دشمن, موسیٰ علیہ السلام کے دشمن, اگر جادوگروں میں اتنی طاقت ہوتی ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کر سکتے, موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر سکتے تھے, لیکن نہیں, ان کے مقابلے میں جادو نے شکست پائی اور ان کی نبوتوں نے اس عمل کو ثابت کر دیا کہ اصل طاقت اور قوت کو اللہ رب العزت کی اصل پاور خدا کی, اور خبردار کوئی جادوگر دنیا کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرے. اگر جادو میں اتنی قوت ہوتی, اتنی پاور ہوتی, اتنی طاقت ہوتی تو سامنے پیغمبر کرے, ان کو کسی دشمن بھی ان کو ختم کر کے دکھائیں, ان کو مار کے دکھائیں, لیکن نہیں, جادو نے شکست کھائی اور نبوت کا نورانی علم اس کو پھنسا جا دیا. اسی طرح اچھا ٹھیک ہے کہ اس جادو کا اثر بہر حال ہوتا ہے. آپ دوران صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبی نے آسم ایک یہودی تھا, اس نے جادو کیا. اب نبی کیونکہ بشر بھی ہوتے ہیں, یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب جادو اور مقابلہ معجزے کے ساتھ ہوتا ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, جب کمپٹیشن کی کتاب مثلاً دوسرا اسلام کا جادوگر سے مقابلہ ہوتا, ابراہیم علیہ السلام کے مزے مقابلے جادوگر تھے, نمرود اس کے دربار میں جو جادو کی چیزیں بڑی مختلف رکھے تھے, میں نے بتایا تھا پچھلے کتاب میں, جب نبی اور جادوگر کا مقابلہ ہوتا یعنی نبوت یا معجزے, معجزے اور جادوگر کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ معجزہ جیت جاتا ہے اور جادو ہار جاتا ہے. جہاں کمپٹیشن کی کتاب ہے جہاں مقابلہ ہوتا ہے. اب حضور اکرم کا جو جادو ہوا وہاں مقابلہ نہیں, اور جہاں مقابلے کی کتاب نہ ہو, کیونکہ نبی بھی بشر ہوتا ہے, بشری اوصاف اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو نبی کی ذات پر بھی جادو کا اثر ہوا. لیکن جہاں مقابلے یا کمپٹیشن کی تضاد ہے وہاں وہ جیسا جیتا اور جادو ہارا. مگر آتا ہے وہ سلم پر جو ہوا یہ عمل, اس میں چونکہ مقابلے کی وہ جادو موجزے کے مقابلے پر نہ تھا, تو چوری چونکہ وار کیا گیا تھا, اور آئے تو وہاں تک کون سا اثر ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہوا، یعنی سرکار جسمانی طور پر جادو کے اثر سے بیمار نہیں ہوئے، تو جادو کا اثر ہوا بڑا سخت جادو ہوا، اور وہ جادو اس طرح کا تھا کہ ایک تنگی تنگی کے اوپر کچھ باڑھ لپیٹے ہوئے تھے، اور یہ جو کھجوروں میں جو خالی پوشے ہوتے ہیں یہ تھے، ان کے اوپر باڑھ لکھتے ہوئے تھے، ایک کنگی تھی، ایک کنویں کے اندر ایک بھاری پتھر کے نیچے اس کو دبایا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر ہوا، لیکن حضور اس جادو کے اثر سے بیمار نہیں۔ حضور کا اثر کیا ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف تھوڑا سا معمولی سا نسیان ساری ہو گیا۔ نسیان کہتے ہیں کسی چیز کو بھول ہی جاتا ہے، صرف یہ نہیں سکتا، ایک کام جو بعض اوقات نہیں حضور نے کیا ہوتا تھا، یہ خیال گزرتا کہ شاید میں نے وہ کام کر لیا، صرف یہ اثر ہوتا، اور کوئی جسمانی طور پر آ کے روزانہ کرنا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف اتنا تھا تب ایک کام نہیں کیا ہوتا ہے، مگر حضور کو خیال گزرتا کہ وہ کام میں کر چکا ہوں، اور بعد میں عرض کی جاتی کہ حضور وہ کام نہیں ہوا، صرف اتنا تھا تب ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو فرشتے حاضر ہوئے، ایک رشتے نے دوسرے سے سوال کیا، پوچھا کہ ان کو کیا ہے، اور اشارہ اسی عمر کی طرف تھا، چیزوں کا یعنی نسیان پاری ہو گیا، بھول جانا چیزوں کا۔ ایک رشتے نے دوسرے سے پوچھا یہ ان کو کیا ہے، تو دوسرے خواب کیا نام اشارہ پڑتا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان کا جادو کیا گیا، رشتے نے خواب میں بتا دیا ان پر جادو کیا گیا، کس نے کیا، قرآن نے کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا کہ فلاں مقام پر ایک کنواں، اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے نیچے جس چیز پر جادو کیا گیا ہے اس پتھر کے نیچے دبائی گئی، اس کو اگر نکال کر ضائع کر دیا جائے، جما دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گی، تو وہ جادو کا اثر ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ ایک رجحان صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوال ساتھ وہاں تشریف لیں گے، اور اس پتھر کے نیچے سے دیکھا تو وہ جیسا اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، جیسا بتایا تھا ویسا ہی لگا، اور وہ سارا کچھ نکال کے اس کو ضائع کر دیا گیا، ضائع کر دیا۔ اب جب یہ ضائع ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی وہ جو ایک اثر تھا جادو کا خیال پر وہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید شاہ کو بتا ہے بھیا پہاڑ رہوں نا مارے گرو ہوں بڑا یہ پاؤں، جادوگروں کو ان کا اپنا جادو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ ان کا ان کو نقصان پہنچاتا، اور نقصان کتنے طرح سے ہوتے ہیں، مثلا جادوگر کو کیسے نقصان اٹھاتا ہے، پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی پر اگر جادو کرے اس کو یا اس کے ذیل و خارج کو پتہ چل جائے کہ قرآن حفظ نے جادو کیا تو وہ غصے میں آ کے اس کو مار بھی دیتے ہیں، قتل بھی کر دیا جاتا، اسی طرح ذلیل ہو جانا سوسائٹی کے اندر، رسوا ہو جانا، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے جادوگر کی۔ قرآن کی شاہ سماتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں، ایسا عمل ہے یہ جادو کا کہ جس سے جادوگر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو جاتا، اور اس چاند روزہ زندگی کے اندر جب وہ اس عمل کے ذریعے جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کی جان لیتا ہے، تو بلا کر اس نے بھی تو مرنا ہے، اس کی جادو میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ بھی کر سکے،
جب وہ مرتا ہے تو پھر انڈا پا کے ہاں جو سخت ترین عذاب اس کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اپنا جنما کہے گی جیسا انڈا ہوں نا ماں یا دونوں ہوں بلا جن کھاؤ، اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا، ایمان بھی جاتا ہے اور بلاخر ہمیشہ کا ایک عذاب بھی گلے پڑ جاتا ہے۔ اور پھر جادوگر اگر توبہ کر لیتا ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک کہ ہاں جادوگر کی توبہ قبول ہوگی، اگر وہ توبہ کر لے سچ کے دل کے ساتھ اور دوبارہ تجدید ایمان کر لے، لوگوں کو نقصان پہنچانا بند کر دے اور ہمیشہ کے لیے اس عمل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک جادوگر کی توبہ کو قبول بھی کر دے۔ اور میں بارک علی الرحمن اس طرح مار ہوں برو ان آمن بتا پاؤں میری لوکان گیا رہوں، یعنی اگر یہ صاحب ایمان ہو جاتے، میرے پہلے جادوگروں کا بیان ہے مکمل کر سنا ہے، اگر یہ صاحب ایمان ہو جاتے بس کپو اور اللہ سے ڈرتے لمسوبۃ من عند اللہ تو اللہ کے ہاں سے ان کے لیے اجر عظیم تھا، ثواب تھا، اچھا ٹھکانا تھا۔ یہ کہ میں اشارہ کر بتاتی ہے جادوگر اس کی توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ پاک قبول کراتا۔ اور پھر اسی سزا کے بارے میں جادوگر کی سزا چار آئمہ کی لگتی ہیں، ایسا کافر ایسا تھا جو جادو سیکھتا ہے، خفیہ کلمات سیکھتا ہے، ان کا اعتقاد رکھتا ہے اور جادو کی عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، چار آئمہ کی لگتی ایسا شخص کافر ہے اور ایسا شخص واجب المقتل ہے۔
اور چاروں آئمہ اس بات کو قائل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، یہ اہل سنت کے یہ چار فقہی امام، ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایسا شخص کہ جو اس طرح کا جادو کرے جس میں شرکیہ الفاظ ہو، جس میں شیطانوں کو مدد کے لیے پکارا گیا ہو اور اس انسان کا عقیدہ بھی ہو ان اعمال کے درست ہونے پر، پکارنے کے درست ہونے پر، بال اتفاق ایسا شخص کافر ہو جاتا، ایمان اس کا ختم ہو جاتا۔ اب ایمان تو گیا ہی ہے، ایمان تو ختم ہوا ہے، اب جادو کے اندر اس کی ایک خاص جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ شخص جادوگر جتنا گلیز ہوگا، جتنا گندا ہوگا، جتنا ڈرٹی ہوگا اور جتنا وہ ناپاک ہوگا اسی قدر وہ جادو میں آگے بڑھتا ہے۔
جادوگر کی سزا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اس کی سزا ختم، اس کا عامل مرتد ہو جائے اور کفر کر بیٹھے، بتایا جادو جب جیتے گا تو کفر مرتد ہو گیا، اس کی سزا ختم ہے۔ اور اگر عورت ہے، عورت کسی کا جادو کرتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے اور اس وقت تک اس کو چھوڑا نہ جائے جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے توبہ نہ کرے، یہ عورت کی سزا۔ اور پھر وہ جادو جو کفر نہیں ہے، ایسا جادو جو ہوتا ہے کہ جس میں کٹیا کروات نہیں جادو ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کا جنتر منتر جس میں کٹیا کروا نہیں ہے لیکن اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے جادو پر شریعت کے اندر ڈاکو کے ضمن میں آتے ہیں، جو سزا ایک ڈاکو کی ہوتی ہے وہی سزا ان جادوگروں کی، یہ شریعت کے اندر سزا، اور ڈاکو کی سزا بھی شریعت کے اندر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا،
اس کا عامل مرتد ہو جائے اور کفر کر بیٹھے۔ اب ظاہر جادو جب سیکھے گا تو کفر ہو، مرتد ہو گیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور اگر عورت ہے، عورت کسی کا جادو کرتی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے، اور اس وقت تک اس کو چھوڑا نہ جائے جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے توبہ نہ کرے. یہ عورت کی سزا. اور پھر وہ جادو جو کفر نہیں ہے, مثلا ایسا جادو بھی ہوتا ہے کہ جس میں کفریہ کرامات نہیں ہے, جادو ہوتا ہے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کا جنتر منتر کہ جس میں کفریہ کرما نہیں ہے لیکن اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے جادو پر شریعت کے اندر ڈاکو کے ذمن میں آتے ہیں. جو سزا ایک ڈاکو کی ہوتی ہے وہی سزا ان جادوگروں کو دی جائے. یہ شریعت کے اندر سزا ہے. اور ڈاکو کی سزا بھی شریعت کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. اور اگر توبہ کر لے تو پھر اس کی معافی ہے, اس کی رخصت ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اور اگر توبہ نہ کرے ایسا شخص کہ جس کے جادو میں کفریہ کرمات نہ ہو, جادو ہو کفریہ کرمات نہیں ہے لیکن لوگوں کو نقصان پہنچاتا, ایسا شخص اس کو یعنی ڈاکو کے حکم میں لایا جائے گا. یعنی ڈاکو اور وہ دونوں ایک ساتھ میں کھڑے کیے جائیں گے. جو سزا ڈاکو کی شریعت میں ہوئی سزا اس کی, جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اگر توبہ کر لے اس کو چھوڑ دیا جائے, اور اگر نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ تو دنیاوی سزا ہے. اب جو سزا اللہ پاک کے ہاں قبر کے اندر اس کو ملتی ہے, اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. انڈیا کے اندر بعض علاقے آج بھی اس طرح کے ہیں کہ جہاں لوگ بڑے شوق ہوتا ہے ان کو جادو سیکھنے کا, اور وہ جادو سیکھتے ہیں. ایک جادوگر تھا انڈیا کے اندر, چند سال پہلے کا وقت ہے. اور اس کا جادو اس طرح کا تھا کہ یعنی وہ چلتے چلتے جب چاہتا کسی کی گھڑی اتار لیتا, جب چاہتا کسی کی جیب میں سے وہ پیسے نکال لیتا, جب چاہتا کسی کو اس طرح یعنی نقصان پہنچا دیتا, اس طرح کام بنتا. اور اس کا بیٹا ضد کرتا تھا کہ میں نے بھی سیکھنا ہے, یہ جادوگر کا بیٹا کہ مجھے بھی سکھاؤ. اب جادوگر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس وقت تک تمہیں جادو سیکھنے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے جب تک میرے مرنے کے بعد تم میرا حال نہیں دیکھ لیتے, اور اگر میرے مرنے کے بعد جو مجھ پہ گزرے گوگر تمہیں پسند آ جائے, اور اگر تم اسے برداشت کرنے پہ قابل ہو جاؤ, اسے برداشت کر سکو, تو پھر تمہیں اجازت ہے. اب جب شخص مرا, دفن کر دیا گیا, مرنے کے بعد اس کی قبر جب اس کے بیٹے نے کھودی دیکھنے کے لیے کہ باپ پر کیا گزری سے ابھی تھی, تو اس جادوگر کے جسم کا کوئی ایک انچ ایک حصہ بھی ایسا نہ تھا کہ جس پر بچھو نہ لگے ہوئے. پورے کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک بچھوؤں سے بھرا ہوا, اور اس کو ڈنگ مار رہے ہیں. یہ دیکھا اور لرزا اور دوڑا, اور اس جادو کے سیکھنے کے عمل سے اس نے توبہ کی. یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کی دنیا بھی خراب, وقتی طور پر انسان دنیا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن آگے کی لاکھوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس کی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی زندگی, اور قبر کا عذاب دردناک عذاب ایسے شخص کے لیے نہایت خطرناک اور دردناک عذاب اللہ پاک کی طرف سے تیار ہوتا ہے. جو بھی جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, اب انسان اور ایسا شخص کہ جس پر جادو ہو جائے اور جادو کے مرض کی وجہ سے وہ شخص مر جاتا ہے, اللہ پاک جادو کے مرض سے مرنے والے کو بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. جس پر جادو ہو گیا اب نتیجہ تن اس کی موت واقع ہوگی, تو مرنے والا وہ شہادت کا درجہ, کیونکہ اسے ظلمن مارا گیا, ظلمن مارا گیا ہے, مارنے والا ظالم. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو جائیں؟ تو مظلوم کی موت, مسحور کی موت, کیسا شخص تو جو جادو زدہ ہو اور وہ مر جائے, جادو کے کسی مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے, اللہ پاک ایسے شخص کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. اور مارنے والا کبھی بھی اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا. اور بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آگے یعنی جادو کی مختلف اقسام ہیں, کن کن قسموں کا جادو ہوتا, بات لمبی ہو جائے گی, اس طرف نہیں جاتے. مختلف اقسام ہیں, بعض جادو ان کا تعلق قوت متخیلہ کے ساتھ ہوتا ہے, انسان کی جو تھنکنگ پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس پر اثر انداز ہو کر خیالات کو اتنا کمزور بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے. اب جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں